وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے والذین جاہدوا اور جس نے مجاہدہ کیا فینا ہمارے راستے میں لنہدینہم سبلنا ہم اسے ضرور اپنے تک پہنچنے کے لیے راستے بنائیں گے. تو جو شخص اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے تیار کرے, محنت کے لیے تیار کرے. جو بھی شخص یہ سمجھے کہ محنت کے بغیر ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے, محنت کے بغیر کامیاب ہو جائیں گے, وہ غلطی پہ ہے. نہ دنیا کی کامیابی محنت کے بغیر, نہ آخرت کی کامیابی محنت کے بغیر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا انسان کو وہ جو انسان محنت کرتا ہے, وَإِن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, نہیں ملتا انسان کو مگر وہ جس کی وہ محنت کرتا ہے. تو جو محنت کرتا ہے اس کو رزلٹ ملتے ہیں, جو محنت نہیں کرتا وہ فیل ہوتا ہے. اس لیے اس محنت کو عظیم کام سمجھنا چاہیے. محنت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا آدمی ہے. جو غفلت میں پڑا ہوا ہے, جو غفلت والے کام کر رہا ہے, جو محنت کو برا سمجھتا ہے اور سارا وقت غفلت کرنے کو اچھا سمجھتا ہے, اللہ کی نظر اس سے ہٹ گئی ہے. اس لیے اس محنت کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیے یہ جو جسم ہمیں دیا گیا ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے, یہ ادھار کا مال ہے. یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے واپس لے لینا ہے. یہ ایک تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں یہ جسم دیا گیا ہے, اس تھوڑی مدت کے بعد یہ جسم ہمیں واپس دے دینا ہے. اور عام دستور یہ ہے کہ انسان جب کوئی ادھار کی چیز لیتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے. عورتیں کئی مرتبہ گھر میں ہوتی ہیں, گھر کی کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہوتی, استری کام فرض کرے نہیں کر رہی ہے, تو پڑوسیوں سے کہتی ہے جی کچھ تھوڑی کے لیے استری ادھار دے دیں. وہ پڑوسی استری ادھار دیتی ہے تو اب وہ کہتی ہے کہ جی تھوڑی دیر کے لیے استری ہے, اس کو میں پوری طرح سے استعمال کر لوں, جتنے کپڑے میکسیمم میں استری کر سکتی ہوں کر لوں, آج کے بھی ساری کر لیتی ہوں, کل کے بھی سارے کر لیتی ہوں, کیونکہ یہ ادھار کا مال ہے, اس استری نے واپس چلے جانا ہے. تو اس لیے وہ استری سے میکسیمم بینیفٹ اٹھاتی ہے, زیادہ سے زیادہ اس استری کو استعمال کرتی ہے. مومن کا جسم بھی ادھار کا مال ہے, اس لیے اس جسم کو ہم نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے. ایک اور مثال سے آپ اسی بات کو سمجھ لیں. فیکٹریوں کے اندر مشینیں لگتی ہیں اور مشینیں جو باہر سے آتی ہیں بہت مہنگی, کروڑوں روپے کی مشینیں ہوتی ہیں. جو مالکان اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس مشین کو اب 24 گھنٹے استعمال کرنا ہے اور 24 گھنٹے فیکٹری چلے گی, تاکہ اتنا جو پیسہ لگا ہوا ہے یہ مشین اس سے پورے کا پورا فائدہ اٹھائے, اس مشین سے ہم پورے کا پورا فائدہ اٹھائیں. یعنی جس وقت وہ مشین کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، نہیں چل رہی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ غم کا وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے کہ جی جس مقصد کے لیے مشین لائے تھے وہ مقصد جو ہے یہ مشین پورا نہیں کر رہی، بند پڑی ہے۔ تو اسی طرح جس مقصد کے لیے یہ جسم ہمیں دیا گیا ہے، اگر وہ مقصد یہ جسم پورا نہیں کر رہا تو یہ بہت ہی پریشانی کی بات بن جاتی ہے۔ تو جس طرح فیکٹری کی مشین 24 گھنٹے چلتی رہنی چاہیے، اسی طرح یہ جو مشین اللہ نے ہمیں دی ہے جسم کی، یہ بھی خوب چلنا چاہیے۔ جتنا یہ چلے گا اتنی یہ کمائی کرے گا۔ فیکٹری کا اونر یہ کہتا ہے کہ جی 24 گھنٹے چلے گی تو اتنے لاکھ ملیں گے، اگر 12 گھنٹے چلے گی تو اتنے لاکھ کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو جسم ہمیں دیا گیا ہے آخرت کے اعتبار سے اسی طرح ہے، جتنی مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے اتنے درخت جنت میں لگیں گے، جتنی مرتبہ اشراق کی نماز پڑھیں گے اتنے مقبول عمروں کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے نیکیاں کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، اجر و ثواب اور اعمال جو ہیں اور جنت میں ملنے والی چیزیں وہ بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اس جسم کو خوب استعمال کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یتحسر اہل الجنہ، جنت کے اندر کوئی حسرت نہیں ہوگی اہل جنت کو، سوائے ایک چیز کی کہ وہ وقت جو انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل گزار دیا اس کی حسرت انہیں جنت میں بھی جا کے ہوگی کہ کاش کہ یہ وقت بھی اللہ کی یاد میں استعمال کر لیتے، ضائع نہ کرتے۔ تو آج وقت ضائع کرنے کا، صرف ہمیں وقت ضائع کرنے کی یہ صورتحال نہیں بنتی بلکہ وقت ضائع کرنے کا شوق بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور جو جتنا وقت کو ضائع کرے گا اتنا زیادہ نقصان دنیاوی اعتبار سے بھی اٹھائے گا، آخروی اعتبار سے بھی اٹھائے گا۔ ہمارے اکابرین نے اس وقت کی قیمت کو سمجھا، اس لیے انہوں نے اس وقت کو خوب اچھی طرح سے گزارا، وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس لیے ہمارے اکابرین کا قول الوقت من ذہب وفضہ، یہ جو وقت ہے یہ سونے اور چاندی کی ڈھلیوں کی طرح ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا کچھ کمایا جا سکتا ہے، اور آج ہم اسی وقت کو خوب ضائع کرتے ہیں لغو چیزوں میں، بالکل بے لا حاصل چیزوں میں اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اس وقت کو بہترین طریقے سے گزارا، چنانچہ حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک اور بزرگ نے ان کو دیکھا کہ اپنے منہ سے ستو پھانک رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ جی ستو جو ہے ایسے جو پھونک رہے ہو پانی میں ملا لیتے، دودھ میں ملا لیتے تو تھوڑا ٹیسٹی ہو جاتا، ذرا اچھی طرح سے آرام سے کھا لیتے، مزے سے کھاتے۔ اس نے کہا ہاں میرے بھی ذہن میں آیا کہ میں اس طرح کر لوں، مگر میں نے یہ حساب لگایا کہ پانی ملانے سے اتنا میرا وقت ضائع ہوگا کہ اس وقت میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے پچھلے 17 سال سے اسی طرح ستو پھونک لیتا ہوں۔ تو ہمارے اکابرین نے اس وقت کی قدر کو سمجھا، آج وقت کی قدر کو ہم سمجھ نہیں رہے اس لیے ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور ضائع کر بیٹھتے ہیں اور پھر ضائع کرنے کے بعد دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام، دینی اعتبار سے بھی ناکام۔ ہمارے اکابرین نے اس وقت کی قدر کو سمجھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث بھی تھے، بڑے فقی بھی تھے، اس بات پہ علماء کا اتفاق تھا کہ پورے ہندوستان میں سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے مصروف عالم تھے۔ تو بڑے محدث بھی تھے، بڑے فقی بھی تھے، بڑے شیخ بھی تھے، بہت ہی مصروف ہوا کرتے تھے، مصنف بھی تھے، خوب کتابیں بھی لکھتے تھے، تو ہر ایک کو پتا تھا کہ ان کا وقت جو ہے خوب استعمال ہوتا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کہیں ختم بخاری شریف کی تقریب تھی اور حضرت کو دعوت دی گئی کہ آپ ختم بخاری کے لیے تشریف لائیں. حضرت تشریف لے گئے, جلسہ مکمل ہوا اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو حضرت سے ملنے کے لیے بہت ہی بےتاب تھا, تو سب کے ساتھ مضافہ ہو رہا تھا. اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی. اب مغرب کی جو اذان ہوئی تو حضرت نے کہا جی مسجد کی طرف چلیں. اب مسجد کی طرف جو گئے تو مسجد تھوڑی سی دور تھی اور لوگوں کا ہجوم بھی بہت زیادہ تھا. جب آپ مسجد میں پہنچے تو پہلی رکعت نکل گئی, دوسری رکعت میں آپ نے نماز کو جوائن کیا, دوسری رکعت مکمل کی, تیسری رکعت مکمل کی, پھر آپ نے جب لوگوں نے نماز مکمل کر لی تو ایک رکعت پھر کھڑے ہو کے اپنی مکمل کر لی. تو جب ایک رکعت نکل گئی اور اس کو مکمل کیا تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک ٹھنڈی آہ لی اور ٹھنڈی آہ لے کے کہا کہ آج 17 سال بعد پہلی مرتبہ تکبیر اولی قضا ہو رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ, اس کو کہتے ہیں وقت کا استعمال صحیح طرح سے کرنا. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ وقت ضائع ہو جائے. اگر میرے پاس بہت وقت ضائع کرنے کے لیے ہے تو میں بڑا کامیاب ہوں, بڑا اچھا ہو گیا میرے ساتھ. جتنا وقت ضائع ہوگا اتنا یہ وقت ہمارے لیے وبال بنے گا. ہمیں اللہ تعالی نے وقت کو استعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے, ہر روز 70 طواف کیا کرتے تھے, مکہ مکرمہ میں تھے, ہر روز 70 طواف کرتے تھے. 70 طواف کا مطلب سوچیں کہ 490 چکر بیت اللہ شریف کے لگایا کرتے تھے. اور 490 چکر تو بیت اللہ شریف کے لگاتے اور ہر طواف کی 2 رکعت نفل ہوتی, تو 140 نفل پڑھا کرتے تھے. تو ہمارے اکابرین نے اس وقت کی قدر کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مومن اپنے وقت کو پوری طرح سے استعمال کرے. کیوں ہم اس وقت کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے؟ کیا طریقے ہیں کہ یہ وقت صحیح طرح سے استعمال ہو جائے؟ وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ آرام پسندیدہ چیز نہیں ہے, آرام ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ ذہن اگر چینج ہو جائے کہ ہم آرام کو مقصد نہ بنائیں, آرام کو ضرورت بنائیں, کہ ٹھیک ہے جسم کی ایک ضرورت ہے, یہ ضرورت پوری ہو گئی تو کام کریں. یہ جو لوگ آرام کو ایک مقصد بناتے ہیں, وقت ضائع کرنے کو مقصد بناتے ہیں, یہ انسان کو کبھی بھی کامیاب ہونے ہی نہیں دے گا. جو بندہ آرام کو مقصد بنا بیٹھتا ہے اس کو یوز لیس بم کہتے ہیں, بے فائدہ ملنگ ہوتا ہے, اس کا کوئی کام نہیں, کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا وہ. تو جتنا آرام کو انسان ناپسندیدہ سمجھے گا, ایک ضرورت کے درجے میں رکھے گا, اتنا زیادہ پھر اپنے کام اپنے وقت کو صحیح استعمال کر سکے گا. تو سب سے پہلی چیز کہ انسان آرام کو جو ہے وہ مقصد نہ بنائے, آرام کو ضرورت سمجھے, آرام کو ضرورت کے درجے میں رکھے. اور دوسرا یہ کہ جو بندہ آرام کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے, اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک سکیجول بنائے, نظام الاوقات بنائے. جس کا کوئی نظام الاوقات نہیں اس کے وقت کی کوئی ترتیب ہی نہیں. تو جو شخص نظام الاوقات بنائے گا کہ میرا اتنے بجے سے اتنے بجے یہ کرنے کا وقت, اتنے بجے سے اتنے بجے سونے کا وقت, اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھنے کا وقت, اتنے بجے سے اتنے بجے تک کام کاروبار کا وقت, اب وہ اپنے وقت کا مالک بن سکتا ہے. ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جو بندہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے وہ بندہ ابل وقت ہو جاتا ہے. یعنی ابل وقت وقت کا باپ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنے اوقات پر قابو ہوتا ہے. کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا وقت جو ہے وہ جو چاہے لے لے, جو ایکٹیویٹی چاہے اس کا وقت لے لے. نیند زیادہ آ گئی تو زیادہ سو رہے, فون کر لیا تو زیادہ دیر گفتگو کر لی, دوست آ گئے تو زیادہ دیر بیٹھ لیا, جو بھی چیز میں دل لگا اس چیز کو زیادہ دیر نہیں. اس کا اوقات نظام الاوقات طے ہوگا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ طے کرنا ہے. اگر کسی چیز میں زیادہ وقت لگ رہا ہے تو وہ پہلے سے پلان کرے گا کہ اچھا یہ زیادہ یہاں لگ رہا ہے تو اب دوسرے کاموں کے لیے وقت کہیں اور سے نکالنا ہوگا. اور جس کا کوئی نظام الاوقات نہیں وہ کبھی بھی وقت اس کا کنٹرول میں نہیں, وہ اپنے وقت کا مالک نہیں ہوگا. اس لیے وہ کبھی بھی صحیح طرح سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا, وہ کبھی بھی کامیابی والی زندگی نہیں گزار سکتا. نہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو سکتا ہے, نہ دینی اعتبار سے کامیاب ہو سکتا ہے. تو نظام الاوقات بہت ضروری. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست نظام الاوقات تھا. دن کا وقت کام کے لیے تھا, رات کا وقت عبادت کے لیے تھا, کیونکہ پکا سکیجول بنا تھا. اپنی طبیعت سے بھی واقف تھے کہ کتنے کھانے کی ضرورت ہے تو کس 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 وقت کھانا ہے, کتنے سونے کی ضرورت ہے کس کس وقت سونا ہے, کتنا کام مجھے کرنا پڑے گا کس کس وقت کام کرنا ہے, کتنی عبادت کا ان کو شوق ہے اس وقت پہ عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام کاموں میں برکت ڈالی ہوئی تھی. چنانچہ 600,000 مسائل کا حل آپ نے بیان کیا. آج 1200-1300 سال بعد بھی آپ کی فقہ پہ آدھی سے زیادہ اسلامی دنیا عمل کرتی ہے. اس کے باوجود آپ کی اپنی جو زندگی تھی اس زندگی کے 40 سال پوری پوری رات عبادت میں گزرے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نظام الاوقات تھا. آج کوئی نظام الاوقات نہیں. نوجوان انٹرنیٹ پہ اگر بیٹھ گیا تو کئی مرتبہ 7 گھنٹے گزر جائیں گے, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جی 7 گھنٹے گزر گئے. تو جس کا کوئی نظام الاوقات نہیں اس کا نظام الاوقات شیطان سیٹ کرتا ہے. اس لیے اپنا نظام الاوقات خود سیٹ کریں, شیطان کو سیٹ نہ کرنے دیں. ہمارے اکابرین کا نظام الاوقات تھا. نیک لوگوں کی نشانی ہی یہی کہ ان کا نظام الاوقات ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں صوفیہ کی صحبت میں رہا اور ان کی صحبت میں جا کے میں نے دو بڑی چیزیں سیکھی. پہلے فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت میں جا کے میں نے یہ سیکھا کہ اگر تم اپنے نفس کو اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے تمہارا نفس تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا. دوسرا فرمایا کہ میں نے صوفیہ کرام سے یہ چیز سیکھی کہ وقت ایک تلوار ہے, وقت ایک تلوار ہے, اگر تم اس سے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. تو جس کا نظام الاوقات وہ خود نہیں بنائے گا اس کا نظام الاوقات شیطان بنائے گا. اس لیے اپنا نظام الاوقات ہونا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے نا کہ میں اپنے نظام الاوقات کو فالو کرنے میں 50% کامیاب, 60% کامیاب, 80% کامیاب. تو ہمارے اکابرین کا نظام الاوقات ہوتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا زبردست نظام ہوتا تھا, وقت ضائع نہیں ہوتا تھا, اتنے وقت کو استعمال کرنے کے پابند تھے کہ ایک کتاب پڑھنی تھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے, یہاں بھی پڑھاتا ہوں دوسرے شہروں میں بھی پڑھاتا ہوں. تو کہا اچھا دوسرے شہروں میں پڑھاتے ہیں تو کسی نہ کسی سواری پہ جاتے ہیں. فرمایا ہاں سواری پہ جاتا ہوں, گھوڑے پہ جاتا ہوں, تھوڑی تیز سواری ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے کتاب تو آپ ہی سے پڑھنی ہے. تو گھوڑے پہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سوار ہو کے گزرتے تھے اور یہ ساتھ ساتھ دوڑتے دوڑتے پڑھ لیتے تھے کہ چلو اسی وقت میں پڑھ لوں. تو اپنے نظام الاوقات کے خود اپنے نظام الاوقات کے اونر تھے. تو جو اپنا نظام الاوقات خود بنائے گا تو وہ اپنے نظام الاوقات کا جو ہے وہ مالک ہوگا, ورنہ اس کے نظام الاوقات کا مالک جو ہے وہ شیطان ہوگا. چنانچہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو سفر کرنا پڑا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. 16 دن کا سفر تھا, وقت ضائع کرنے کی عادت ہی نہیں تھی. 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرما لیا. تو جس کی طبیعت بن گئی نظام الاوقات کے مطابق چلنے کی, وہ بڑے بڑے کام کرے گا, ورنہ تو نظام الاوقات ہی شیطان نے سیٹ کرنا ہے. تو جو شخص یہ چاہے کہ میں پروڈکٹیو بن جاؤں, کام کا بندہ بن جاؤں, کوئی ایسا بنوں جو کچھ کر سکے, جو اپنا اصل مقصد حاصل کر سکے, اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے آرام کو ضرورت کے درجے میں رکھے, آرام کو مقصد نہ بنائے. دوسرا اپنا نظام الاوقات بنائے. تو جس کا نظام الاوقات ہوگا وہی کامیابی والے کام کرے گا. اور تیسرا یہ کہ نظام الاوقات بھی بنائے اور آرام کو اپنا ضرورت بھی سمجھے, مگر ساتھ ساتھ وہ کام کرے جو ضرورت کے کام ہیں. کئی مرتبہ انسان آرام کو بھی ایک طرف کر دیتا ہے, آرام بھی اتنا زیادہ نہیں کرتا, اور اسی طرح اس کا سکیجول بھی بڑا ٹائٹ ہوتا ہے, خوب سکیجول کے مطابق نظام الاوقات کے مطابق چل رہا ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی اصل مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا. آج کل مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو, وہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کے مینیجر ہوتے ہیں, اچھے مینیجر 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایفیشنٹ مینیجر, اور ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایفیکٹیو مینیجر. ایفیشنٹ مینیجر اس کو کہتے ہیں جو بہت سارے کام جو ہے وہ سمٹا سکے ایک وقت میں. سارے مالکان کو ایسا مینیجر بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس کے ذمے 10 کام لگا دیں وہ 10 بھی کر لے, 15 کام لگا دیں تو 15 بھی کر لے. جتنے کام اس کے ذمے لگائے جائیں وہ ایسا تیزی والا بندہ ہے کہ وہ سارے کام کر لیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایفیشنٹ ہے, بڑا ہی کام کا تیز ہے, کاموں کو سمٹانے والا بندہ ہے. مگر آج کی مینجمنٹ کہتی ہے کہ نہیں, اس سے اچھا ایک مینیجر ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ایفیکٹیو مینیجر, جو کام تو تیزی سے کرتا ہے مگر اس کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سے کام کرنے والے ہیں, کون سے کام پہ وقت لگانا چاہیے اور کون سے کام پہ وقت نہیں لگانا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ انسان ایفیشنٹ مینیجر بھی رکھتا ہے مگر کامیابی نہیں ہوتی ہے, کاروبار پھر بھی نہیں چلتا. اور اگر وہ ایفیکٹیو مینیجر رکھ لے جس کو پتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے, تو پھر کاروبار کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوتا ہے, سکیجول کے مطابق بھی چل رہا ہوتا ہے, نیند بھی اس کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہ ناکام کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ صحیح والے کام ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے, یا تو سارا کا سارا وقت دنیا کو دے رہا ہوتا ہے, اصل مقصد ہی نہیں ہوتا ہے اس کا. صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک صرف دنیا ہی کے پیچھے اگر وقت گزارنا ہے تو یہ ایفیکٹیو مینیجر نہیں ہوا, جو اصل کام کرنے کا وہ کام صحیح کرے گی سر. اور اگر کچھ کام دین کو دے بھی رہا ہے, کچھ وقت دین کو دے بھی رہا ہے, تو وہ والے کام کر رہا ہے کہ جو کہ ضروری نہیں, ضروری کام کو پیچھے رکھ رہا ہے, غیر ضروری کاموں کو آگے رکھ رہا ہے. تو اگر آپ بہت ہی ایفیشنٹ بھی ہو گئے, وقت بھی آپ پورا دیتے ہیں, مگر اگر دین کو نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وقت تو صحیح استعمال کیا, وقت تو بہت ہی زیادہ بچا بچا کے استعمال کیا مگر صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا. کتنے اس دنیا میں لوگ گزرے ہیں جو دنیاوی کاموں میں بھی بہت زیادہ مصروف مگر دین کے لیے بھی وقت نکال لیتے تھے. چنانچہ ہارون رشید مسلمانوں کا بادشاہ گزرا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ نیک بادشاہ تھا, اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا, چھوٹا بادشاہ بھی نہیں تھا. آج کی بھی تاریخ کی کتابیں انسان کھول کے دیکھے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایشیا میں بھی بادشاہ تھا، اس کی سلطنت ایشیا میں بھی تھی، افریقہ میں بھی تھی، یورپ میں بھی تھی، تو اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا. اس بڑی بادشاہت کے باوجود بھی اصل مقصد کو نہیں بھولا تھا. مصروف بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، بہت وقت لگاتا تھا، مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر رات 100 رکعت نفل پڑھنے کا اس کا بھی معمول تھا. تو صرف ایفیشنٹ نہیں تھا، ایفیکٹو بھی تھا. صرف بہت سارے کام کرنے والا نہیں تھا، صحیح کام کرنے والا بھی تھا. تو کئی مرتبہ انسان بہت سارے کام کرنے والا تو ہوتا ہے، مگر صحیح کام کی طرف توجہ نہیں ہوتی. دنیاوی کام جتنے بھی کرا لو آرام سے کر لے گا، دین کی طرف اس کو راغب کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو کئی مرتبہ انسان بہت سارے کام کرنے والا بنتا ہے، مگر دنیاوی کام تو صحیح طرح سے کر لیتا ہے، دین کا کام کروانا جو ہے اس سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمارے اکابرین نے اپنا وقت بہترین طریقے سے گزارا، ہر ہر لمحہ جو ہے وہ خوب اللہ کی یاد میں گزارا، ایفیشنٹلی بھی گزارا، ایفیکٹولی بھی گزارا. تو اس دنیا میں جس نے کامیاب ہونا ہے اس کے لیے ضروری کہ اپنے وقت کو صحیح طرح سے گزارے، اپنے نظام الاوقات کو صحیح طرح سے رکھے، پھر وہ کام کرے جو اسے آخرت میں فائدہ دے. جو آخرت کے فائدے والے کاموں میں زیادہ وقت گزار لیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں میں بھی برکتیں ڈال دیں گے. کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا. نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے اب سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. اللہ تعالی ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عافیت والی آخرت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے صبر رات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارا پر کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں عبس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، میں اے خدا دم بھروں گا تیرا جسم میں جب تک کہ جا رہے گی، پڑھوں گا ہر وقت کلمہ تیرا ذہن میں جب تک زباں رہے گی، کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس داستاں رہے گی، نہ شکوہ دوستاں رہے گا نہ غیبت دشمنا رہے گی، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح آپ کے ذکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے، اے اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو کہ میں نے ان سب جمع ہونے والوں کو معاف کر دیا، اللہ آج بھی اعلان کر دیجئے کہ آپ نے معاف کر دیا، اللہ اعلان کر دیجئے کہ معاف کر دیا، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہم تو تیرے وہ کمزور بندے ہیں رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ دو قدم آگے بڑھتے ہیں کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحمت کی نگاہ فرما، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ آپ تو وہ کریم ذات ہیں کہ جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا 100 لوگوں کے قتل کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے آپ نے اس کی بھی مغفرت کر دی، اے اللہ ہم بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، میرے مالک ہمارے بھی حال پر رحمت کی نگاہ فرما، اللہ ہمارے بھی حال پر رحمت کی بھی نگاہ فرما، اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سوالی کو انکار نہ کرو، اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا، تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہیں، اے اللہ انکار نہ فرمائے، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما دیجئے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما دیجئے، میرے مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ جس فقیر نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اسے ایک در سے نہیں ملتا وہ دوسرے در پر چلا جاتا ہے، اللہ دوسرے سے نہیں ملتا وہ تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے اس در سے نہیں ملا تو اللہ کوئی اور در نہیں، اللہ کہاں جائے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ کچھ نیک لوگ ایسے ہیں کہ جن کے قریب بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا، اللہ ہم بھی تیرے نیکوں کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ بدبختی سے محفوظ فرما، اللہ لٹے جانے سے محفوظ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ کبھی نفس و کبھی نفس کے ہاتھوں لوٹے جاتے ہیں، اللہ کبھی شیطان ہمیں لوٹتا ہے، اللہ کبھی شیطان بڑی بڑی نافرمانیاں کراتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات نافرمانیاں کرواتی ہیں، اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے تیرے سامنے حاضر ہے، اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، لٹے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں، اللہ لٹے ہوئے پر مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ لٹے ہوئے پر مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لچھڑا دیکھتی ہے وہ اسے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے، اللہ سینے سے لگاتی ہے، اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، میرے مالک نفرت نہ فرمائے، اللہ دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک ہم اپنے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے الجھا چکے ہیں، اللہ ہمارے کاموں الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اور اللہ سب سے بڑھ کے پریشانی یہ ہے کہ آپ ناراض ہیں، اللہ اس پریشانی سے بھی محفوظ فرما، اللہ اس پریشانی سے بھی محفوظ فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کی در کی حاضری نصیب فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔